عشان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو کلاس میں تو آج ہم نے حدیث نمبر 48 پڑھنی ہے جو کہ زیادہ روضۃ الطالبین کے حساب سے ہے. جیسے میں نے واٹس ایپ پہ لکھا تھا کہ جو زیادہ طالبین کا متن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ مکتبۃ البشرا کی پرنٹنگ کا ہے, اس کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ حدیث نمبر 44 ہے 44. اس کی وجہ خالی ہے کہ روضۃ الطالبین میں انہوں نے کچھ حدیثوں کو ذرا توڑ دیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں, تو اس وجہ سے یہ جو ہے حدیث نمبر 48 بنتی ہے. ادروائز زیادہ طالبین کے حساب سے حدیث نمبر 44 بنتی ہے. لیکن حدیث شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے کسی کا سوال ایک آیا ہوا تھا پچھلی ایک حدیث کے موضوع سے متعلق, تو اس کو کوئکلی ایڈریس کرنے کا ارادہ تھا کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کا جواب باقاعدہ ٹائپ کر کے ان کو دے سکوں. پچھلے دنوں کافی مصروفیت رہی ہے. شاید آپ سے اکثر کو معلوم بھی ہوگا کہ ساجس کی جو ساس محترمہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا پچھلے بدھ کو, یعنی ہماری کلاس کے فوراً تھوڑی دیر بعد ہی, تو اس کی وجہ سے بہت مصروفیت رہی ہے. آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعائے خیر فرمائیں اور کہ ان کے آگے کی مراحل تمام آسان ہوں. تو پچھلی جو ایک حدیث تھی جس میں ہم نے محبت کے بارے میں ڈسکشن کری تھی, حب کا شیء یعمی و یسم, یعنی کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. تو اس حدیث کے ضمن میں ہم نے یہ بات کری تھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ محبت اس کی بنیادوں میں ہے, اور محبت اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کی شاعری کو بہت سے علماء کرام تفسیر و قرآن بھی فرماتے ہیں, اور یہ ان کے اس دور کی شاعری ہے کہ جبکہ وہ یعنی دینی علماء کے قریب ہو گئے تھے, ان کی ابتدائی جو دنوں کی شاعری تھی اس کے اندر کافی اشتراکیت کے مضامین بھی ملتے ہیں. لیکن وہ دور تھا ان کی زندگی کا کہ جس کے اندر کہ وہ خود بھی حق کی تلاش میں تھے اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد کی جو ان کی شاعری ہے وہ بہت ہی زیادہ عمدہ شاعری ہے, اس کے اندر تصوف کے مضامین بہت ملتے ہیں, حتیٰ کہ علماء اس کو ان کی شاعری کو بہت زیادہ اپنی تقاریر کے اندر اپنی کتابوں کے اندر کوٹ کرتے ہیں. تو علامہ اقبال اس بات کو کہنے پر مجبور ہوئے کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. تو عشق جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے, محبت اتنی اہم چیز ہے ہمارے دین میں. تو بات یہ ہوئی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اہم چیز ہے, وہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دین کے اندر ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگی, اللہم اجعلنا حبک وحب من یحبک وحب من یبلغنا الی حبک. تو جہاں پر انسانوں کی محبت کی بات آتی ہے تو اس محبت کو جب ہم اس حدیث کے مضمون سے کو ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر ایک صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے کسی انسان سے محبت کری اور دینی کانٹیکس میں ہی کری, لیکن اگر خدا نخواستہ کل کو جا کر کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر چونکہ محبت تو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے تو پھر آپ بھی اندھے اور بہرے بن کر کے ان کے پیچھے چل پڑیں گے, تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو یہ پھر ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. لیکن سوال یہ تھا آپ میں سے کسی ایک کا کہ یہ بات مجھے تنگ کر رہی ہے کہ اگر میں کسی کو دیکھ کر اس کی صحبت سے متاثر ہو کر اللہ کے قریب ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, سوال کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اگر میں کسی کو دیکھ کر اس کی صحبت سے متاثر ہو کر اللہ کے قریب ہوتا ہوں, جو کہ ہے تو اچھی بات, لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہا. بہت ہی ماشاءاللہ مخلصانہ سوال ہے, لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, ٹھیک ہے, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا, لیکن کسی سے متاثر ہو کر, یعنی لائک کسی سے متاثر ہو کر اللہ کی طرف آنا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے خالص محبت نہیں کرتا بلکہ اس بندے کی وجہ سے میں اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بندے کی وجہ سے میں خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خالص اللہ سے محبت کی خاطر اللہ کی طرف آتا, لیکن میں تو بندے کو دیکھ کر اللہ کی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کنفیوژن یہ ہے کہ ریزلٹ تو ٹھیک ہے لیکن کیا پروسیجر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی, کہ بھئی اینڈ ریزلٹ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی محبت مل رہی ہے, لیکن سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروسیس بھی ٹھیک ہے, یہ جو ترک, یہ جو یعنی بندے کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنی نا, تو کیا یہ پروسیس بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہے. اب اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جی اگر آپ سے یہ سوال کیا جاتا تو آپ کیا جواب دیتے, کہ کیا یہ پروسیس بھی ٹھیک ہے کہ بندے کی وجہ سے اللہ سے محبت تک پہنچے, رائٹ, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے ڈائریکٹ محبت کرتے, تو ایسا کیوں, ایسا تو نہیں ہوا, تو اس کا کیا جواب دیں گے, ڈپینڈز آن نیا, کیا مطلب بھائی, سمجھ میں نہیں آئی بات اور سوال کی, جی باقی حضرات, سوال تو ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے, اتنا کوئی مشکل سوال ہے نہیں. اکیلے تو پھر ہر کوئی اپنا راستہ اختیار کرے گا جو غلط بھی ہو سکتا ہے, سنت کا طریقہ یہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ رسول پاک سے محبت کے بغیر کوئی اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا. آئی بلیو پروسیس از کریکٹ, سم ون از یور ذریعہ ٹو اللہ. ٹھیک ہے, کوئی اور لکھ رہا ہے تو لکھ لے, سیکنگ گائیڈنس تھرو سم ون از نتھنگ رانگ اف ریزلٹ اینڈ نیا از خالص. جی تقریباً آپ سب کے جواب صحیح ہیں کہ سنت کا طریقہ یہی ہے, رائٹ, یہ تو سنت طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ تک جو ڈائریکٹ پہنچنے والی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر ڈائریکٹ پیدا کرنا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے اوپر قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کی دلیل. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں, قل, کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, رائٹ, تو محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتلایا, اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا کہ تم مجھ تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے, میری محبت تک, ٹھیک ہے, مجھ سے تم بات ضرور کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, جس کو دعا کرنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تمہیں دعا کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی سے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے گا, تو وہ ہم وسیلہ نہیں بنا رہے ہوتے اس کو دعا کا, ٹھیک ہے, ہم اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اسسٹنس لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی بیچ میں حائل نہیں ہوتا دعا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو دعا کرنا ایک الگ چیز ہے. اسی طریقے سے نیت کرنا, نیت خالصتاً اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, نیت رسول کے ساتھ نہیں ہوتی, نیت جو ہے وہ شیخ کے ساتھ نہیں ہوتی, استاد کے ساتھ نہیں ہوتی, نیت خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن محبت جو ہے یہ ایک ایسی فیلنگ ہے, یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ دل کے اندر ایسے رہتا ہے کہ اس کے اوپر بندے کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کس سے محبت کرے، کہ وہ کیسے محبت کرے. ٹھیک ہے، یہ جو فیلنگ ہے نا دل کے اندر، یہ فیلنگ ہم فورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کہ ہم سوچنا شروع ہو جائیں کہ مجھے اس سے محبت کرنی ہے، اور پھر سوچے چلے جا رہے ہیں، سوچے چلے جا رہے ہیں، سوچے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں محبت پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، تو محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے بندے کی محبت کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کی محبت بھی ایسی ہے کہ جو کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا کرتے ہیں، ہم نہیں پیدا کر سکتے. تو ہم پھر کیا کریں اللہ کی محبت پانے کے لیے؟ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں. ہمارا کام ہے حکم پر عمل کرنا. جب ہم حکم پر عمل کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالی اس کے کانسیکوینس میں یا اس کے انعام میں ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے بہت خوبصورت بات کری، یہ واٹس ایپ اگر نیکی کے لیے استعمال کیا جائے نا تو بہت فائدہ دے سکتا ہے. کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک امیج بھیجی، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ایک سینگ بھیجی. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی نے ایک مصور سے کہا کہ آپ دل کی تصویر بنائیں. تو اس مصور نے دل کی بہت پیاری تصویر بنائی. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس تصویر کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ بھی بنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس دروازے میں کوئی ہینڈل نہیں تھا. تو پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ نے تصویر تو بہت پیاری بنائی ہے لیکن اس میں کوئی ہینڈل نہیں ہے، اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی ہینڈل نہیں ہے. تو اس مصور نے اس سے بھی زیادہ پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، یہ باہر سے نہیں کھل سکتا. ٹھیک ہے، اگر باہر سے ہینڈل ہوتا نا تو پھر آپ اس کو کھول سکتے، لیکن باہر تو ہینڈل ہی نہیں ہے. اب ہینڈل کے بغیر آپ دروازہ نہیں کھول سکتے نا، تو ہینڈل تو اندر ہے. اس لیے کہ دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. کیا مطلب؟ دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں نا، یہ آپ باہر سے فورس نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اندر سے پیدا ہوتی ہیں. جو اندر رہتا ہے نا وہ اس کو پیدا کرتا ہے. اور دل کے اندر کون رہتا ہے؟ دل کے اندر اللہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، قلب عبد اللہ عرش اللہ. ٹھیک ہے، کہ بندے کا جو قلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دل کے اندر کیفیات پیدا کرتے ہیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے، کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرنا کا مطلب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کوئی الگ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی الگ چیز ہے. نو، ہمارے پاس اللہ کے حکم جو پہنچے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچے ہیں. تو اگر ہم اتباع رسول کریں گے، دیٹ مینس وی آر فالوئنگ دا کمانڈز آف اللہ. ٹھیک ہے، تو اتباع رسول ہی سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی محبت یہ کوئی انٹلیکچولی فورسبل فیلنگ نہیں ہے جو کہ آپ اپنے ذہن دل کے اندر پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کا پسند کیا ہوا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مومن جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہے نا اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم محبوب کے مرضی کے مطابق چلیں، محبوب کی مرضی کے مطابق چلیں، نہ یہ کہ محبوب کے اوپر اپنی مرضی مسلط کریں. ٹھیک ہے، محبوب پر اپنی مرضی مسلط کرنا یہ محبت نہیں ہوتا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ نفس پرستی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ محبوب کو ڈرائیو اراؤنڈ کرنا. ٹھیک ہے، کہ تم یہ کرو، تم ایسے کرو تو پھر میں تم سے محبت کروں گا، تم ایسے کرو تو پھر میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا. نو، محبت تو سپردگی چاہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ طریقہ بنایا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات تو غلط لگتی ہے مجھے. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ بات غلط لگتی ہے، مجھے تو اللہ سے اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس نوجوان نے سوال تو بہت اچھا کیا، لیکن اس سوال سے ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ انسان جب اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے نا، تو اپنی عقل جو ہوتی ہے وہ شیطان کے انفلوئنس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شیطان انسان کو گھماتا ہے، اس کی عقل کی کو جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتا ہے، اور شیطان اس طرح کی بات ڈالتا ہے. یہ بہت لاجیکل بات کری اس بچے نے، بہت لاجیکل بات کری، رائٹ، کہ بھئی اللہ کی سے محبت اللہ کی خاطر کرنی چاہیے، لاجک کے مطابق تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا. لیکن لاجک ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دین ایک الگ چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لاجک جو ہے وہ دین کے مطابق بھی ہو, بیکاز آپ کی لاجک شیطان کے انفلوئنس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے شیطان ان بندے کو گھماتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نالج کا طریقہ رکھا کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ہمیں ان سے سیکھ کر کے چلنا ہے, اپنی عقل نہیں لڑانی کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس بچے نے ایک تعلق بنایا ہوا تھا, تو اس کے ذہن میں جب اس طرح کی ایک بات آئی اس نے پوچھ لیا تو اس کو جواب مل گیا. اگر نہیں کوئی تعلق ہوتا اس کا, اگر پوچھنے کا وہ کہ وہ تکلیف نہ گوارا کرتا تو اس کے دل میں یہ بات آئی تھی, اس سے کیا ہوتا کہ وہ سنت کے طریقے سے دور ہو جاتا. ٹھیک ہے, وہ پھر اپنے طور پہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتا, کیونکہ اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ سنت کے طریقے کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ تو سنت کا طریقہ ہے, جبھی تو ایسی باتیں آ رہی ہیں اس کے دل کے اندر. رائٹ, تو پھر دین سے تو دور ہو جاتا نا, بیکاز دین از ایکول ٹو سنت. ٹھیک ہے, دین از ایکول ٹو سنت. اگر وہ سنت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو دیٹ مینس وہ دین کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے تعلق ہونا یہ ہماری ضرورت ہے, تاکہ اس قسم کی جو خرافات شیطان دل میں ڈالتا ہے نا, ان خرافات کا کوئی حل نکل سکے ہمارے ذہن کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہوں گی تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کی باتیں, یا یہ کہ ہم اپنی دنیا میں اتنا بزی ہیں کہ اس طرف سوچنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایسی کوئی بات ہمارے دل میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں اس سے؟ ٹھیک ہے, ہمارے جو اگلی نسل ہے کیا وہ بھی اس طریقے سے اس کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آتی ہوں گی؟ کیا پتا ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں, ہمیں تو ان کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا نا کہ ان کے ذرا اندر کے ٹٹولنے کی, جی آپ آج کل کیا سوچ رہے ہیں دین کے بارے میں, کچھ پتا ہوتا ہے ہمیں اسکول سے کیا سن کر کے آئے ہیں, ان کے کالیگز ان کے پیئرز جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ان کی ٹیچر جو ہے وہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے, آج کل تو کریکولم اور پورا کا پورا اسکول کا سسٹم خاص طور پر دین کے خلاف بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ دین کے خلاف بچوں کا ذہن جائے. تو جب بچے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایسے ماحول میں رہ کر آئیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کا دین محفوظ رہے گا؟ نہیں, دین محفوظ نہیں رہتا. ان کے دلوں کے اندر, بلکہ ان کے دماغوں کے اندر کھچڑی پکڑی ہوتی ہے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور ماں باپ ان کے, نہ تو ماں باپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ ماں باپ کے پاس سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے نا اولاد جو ہے وہ ایک دوسرے راستے پہ چل پڑتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. صحیح, تو اس طرح سے الحمدللہ آپ میں سے ایک نے اس طرح کا سوال کیا اور جواب تو بہت آسان تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے پوچھنے کا نظام. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا, اب آپ اگر ہم سے کچھ چیز سیکھ رہے ہیں تو ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں اور بس اللہ کا احسان ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن طریقہ یہی ہے. تو ہم اللہ کی محبت تک پہنچتے ہیں اللہ کے بندوں کی محبت کے ذریعے سے, اور ان بندوں میں سب سے جو افضل مقام ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. لیکن حتیٰ کہ ہمارا جو معاملہ ہے, ہمارا بھی معاملہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے شیخ تھے, صحابہ کرام کے سامنے تھے, ان کی مثال تھی. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابوں کے ذریعے سے جانا ہے یا اپنے بڑوں کی بیانات جو ان کی باتیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے پہچانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تک پہنچتے ہیں نا, اس کے لیے بھی واسطہ ہے ہمارے اندر, ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اللہ کی محبت کے لیے واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور ہمارے لیے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے درمیان ہمارے مشائخ اور علماء کا واسطہ ہے, تو اس وجہ سے ہمارے لیے ہمارے مشائخ اور علماء کی محبت وہ واسطہ بنتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تک. اس لیے کہ محبت پریکٹیکلی ایک ایکسپریشن چاہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے, یہ ایک تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے. تو اس کی پختگی کے لیے جو ہوتی ہے نا, ایک پریکٹیکل آپ کو مثال بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ جس کو دیکھ کر کے اس محبت میں مبتلا ہوں, اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرنا. تو اس طرح سے یہ محبت کا جذبہ پھر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت البتہ اتنی ہر مومن کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ ایک درجہ اس محبت کا کسی واسطوں کے بغیر بھی مومن کو ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک درجہ اس محبت کا اس مومن کو کسی واسطے کے بغیر بھی ملا ہوا ہوتا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ اس بات کا ہے کہ اتنی محبت تو ہر مومن, ٹھیک ہے, ایک ریلیٹیولی بہتر مومن جو ہوتا ہے نا, یعنی آج کل جو وہ تو بالکل ہی ہم لوگ تو منافقت کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں نا, حتیٰ کہ ہم تو دین کا انکار کرنے والے درجے پہ پہنچ چکے ہیں پھر بھی کہلاتے اپنے آپ کو مومن ہے. ٹھیک ہے, نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ایک ریلیٹیولی بیٹر مومن جو ہوتا ہے, جو کہ ظاہری طور پر سنتوں اور شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہا, ایون اس کے دل میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے تو وہ انتہائی قدم تک لے جاتا ہے, ٹھیک ہے, انتہائی قدم تک اٹھا لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے, رائٹ. لیکن وہ ایک محبت کا درجہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں اس طریقے کا کہ کسی کو انجام تک پہنچانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں ایسے بندے سے, ٹھیک ہے. لیکن محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں, کتنی انٹینسٹی ہے محبت کی. تو یہ انٹینسٹی جو ہوتی ہے نا, وہ جیسے جیسے ہم شریعت و سنت پر عمل کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہمارے دل کے اندر بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے کانسیکوینس کے طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھتی ہے. تو محبت بڑھانے کے پھر باقاعدہ طریقے ہوتے ہیں. تو یہ تو چند باتیں پیچھے کی حدیث کے متعلق تھیں, کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. آگے جو آج حدیث پڑھنی تھی, حدیث نمبر 48 روضۃ الطالبین کے حساب سے, تو وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الرؤیا بالاسحار, ٹھیک ہے, صبح کے وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے. تو لغات میں فرمایا کہ الرؤیا, ٹھیک ہے, یعنی خواب کو کہتے ہیں, اور یہ ہے رؤین, اس کی جمع جو ہے وہ رؤین ہے, ٹھیک ہے. تو خوابوں میں سب سے زیادہ سچا, اصدقو کا مطلب زیادہ سچا. یہ اصدقو جو ہے پچھلی کلاسوں میں آپ کے سامنے بات ہوئی ہے کہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے, تفضیل, تا فا غاد یا لام, تفضیل, ٹھیک ہے. تفضیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی ایسا اسم جو کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا بتائے کسی دوسری چیز کے مقابلے میں. جیسے اس کی سب سے مشہور مثال اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اکبرو, یہ اسم تفضیل ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اکبرو کا؟ اللہ زیادہ بڑا ہے. اللہ اکبر جو کہتے ہیں نا, اس کا مطلب اللہ زیادہ بڑا ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی سوال پوچھتا ہے کہ جی زیادہ بڑا ہے تو کس سے زیادہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ بڑا ہے؟ تو پھر اکبرو من کل شیء, ایکچولی اس کی یعنی محذوف عبارت ہے, اکبرو کے بعد من کل شیء محذوف عبارت ہے جو کہ اذان کے اندر پڑھی نہیں جاتی ہے. اچھا, آپ فرما رہے ہیں دس آیت از آسکنگ فالو سننا ٹو گیٹ اللہ لو ڈنٹ گیٹ ہاؤ اٹ از سینگ دیٹ نو ون کین گیٹ اللہ لو بائی فالوئنگ سننا آن ہز اون, ڈنٹ گیٹ ہاؤ اٹ از سینگ دیٹ نو ون کین گیٹ اللہ لو بائی فالوئنگ سننا آن ہز اون, ڈو وی نیڈ اے شیخ ٹو فالو سننا, ون کین آلویز ٹرن ٹو اہل ذکر ٹو کلیئرفائی اف اینی ڈاؤٹس ارائز. جی باقی کلاس جواب دیجیے اس کا. رضا صاحب کو جواب چاہیے. باقی کلاس رضا صاحب کو کیا جواب دیں گے اس کا؟ ماشاءاللہ. اونلی فرام قرآن ون سیلف کین ناٹ سیو اٹ سننا از رائٹ. چلیں اور جواب دیں. نہیں حماد صاحب, آپ کے سوال کا جواب رضا صاحب یہ دیں گے کہ بھئی آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں نا قرآن کو, اور آپ حدیثیں بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا نا یہ کون سا سننا رائٹ ہے. تو یہ تو کوئی جواب نہ ہوگا. We need an example to follow سننا, یہ اچھا جواب ہے لیکن ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے گا یہ جواب, ان کو بھی پہلے سے یہ جواب پتا ہے نا رضا صاحب, یہ جواب تو آپ کو پہلے سے پتا تھا نا. ایسا جواب دیں جو کہ ہم کلاس میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. اب کیا کریں کہ اگر آپ لوگ سنتے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں اس بات کا بھائی. This is how the process has been since the time of Prophet ﷺ, that you need guidance to reach Allah's love, and you need guidance in world affairs. This is utmost to seek guidance to reach the level desired. پریکٹس پرسنالٹی، پریکٹیکل پرسنالٹی، ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، شیخ اتباع سنت ہوتے ہیں، یہ سب باتوں کا ان کے پاس جواب ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا جواب بتائیں کہ جو کہ ان کو کنوینس کا تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، کنوینس کا تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کسی کو کنوینس کرنا، لیکن ایسا ہونا کہ جس کا کہ آگے سے یہ کوئی جواب نہ دے سکیں. مومن شوڈاس کے بعد سننا تو شیخ عالم شیخ، یہ تو خیر یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میں پوچھ لوں گا جا کے عالم سے. تو یہ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے نا. وائے، یہ جواب آپ نے دیا نا، شیخ ول ورک ایز اے میرر فار اس. اچھا ٹھیک ہے، تو میرر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پھر؟ ریلیشن شپ از ریکوائرڈ. وائے ریلیشن شپ از ریکوائرڈ؟ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شیخ کی کیا ضرورت ہے سننا فالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اہل ذکر کی طرف ٹرن کر لیے گا جب آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آئے گا. حصول اسلام، دیکھیں آپ کو ایک بات بتائی تھی، انڈیا پاکستان والی بات یاد ہے؟ انڈیا پاکستان، رضا صاحب آپ تھے اس کلاس میں، انڈیا پاکستان والی کلاس میں. پوری بات کریں، ڈیفنس، خالی ڈیفنس سے کیا بات سمجھ میں آئے گی ان کے؟ بھائی ان کلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک بیسک فنڈامنٹلز ہی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو، اس وجہ سے میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں اس کے اوپر. شیطان غافل کرتا ہے، کس چیز سے غافل کرتا ہے؟ انڈیا کا سب سے بڑا وار پاکستان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بات کری تھی ہم نے، دو گھنٹے یہ کلاس کری تھی اس کے اوپر. اپنی برائی نہیں پتا چلتی، چل پاتی اگر آپ خود سے دین کو فالو کرنا شروع کر دیں، بیکاز شیطان ول میک یو ایوری تھنگ از اوکے. دشمن، آپ میں سے پاکستانی حضرات جن کو تھوڑا آرمی وغیرہ سے شغف ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی کی باتیں سنیں نا، اگر کسی پاکستان آرمی کے جنرل کی باتیں سنیں یا اس کی سنیں، آپ انڈین آرمی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہر آرمی ایسی کرتی ہے. تو ان کی زبان کے اوپر ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے. آرمی والوں کی زبان پر ایک لفظ چڑھا ہوتا ہے، اور ایسا چڑھا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ گویا کہ مذاق ہے، وہ ہر وقت چڑھا ہوتا ہے وہ لفظ، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. اور ہم نے نہیں بھلایا، ہمیں اس نے خود بھلا دیا ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹنگ ٹو اس اینڈ شیطان ول آلویز بیہیو ایز فرینڈ. جی، میکس اے پرسن ٹو بلیو ہی از ناٹ یور اینیمی. دشمن کو ہم بھول گئے ہوتے ہیں، اور دشمن نے ہمیں بھلا دیا ہے کہ دشمن ایگزسٹ کرتا ہے. رضا صاحب کے سوال کا پورا ایک جواب ہے، ویئر از اے دشمن؟ دشمن کدھر ہے؟ دشمن وہی ہے جو کہ ہمیں گھماتا ہے. شیطان کو بھول گئے، اتنے سارے آپ لوگوں نے جواب دیے، اس میں شیطان کا کہیں لفظ نہیں تھا. رائٹ، شیطان کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ. ہم سمجھتے ہیں ہم کتابیں پڑھیں گے اور سب کچھ سمجھ لیں گے، اور اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہوگی تو ہم پوچھ لیں گے. رائٹ، شیطان کدھر گیا اس پوری ایکویشن کے اندر سے؟ شیخ جو ہوتا ہے، جس کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوتا ہے، وہ شیطان کو کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر. وہ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے، حقیقت والا آئینہ، اور شیطان ہمیں جھوٹا آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے. جھوٹا آئینہ، وہ بھی آئینہ دکھاتا ہے، شیطان بھی آئینہ دکھاتا ہے، اور شیخ بھی آئینہ دکھاتا ہے. لیکن شیخ ایک پیور صاف شفاف آئینہ دکھاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے تعلق اصلاحی بنایا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں صاف شفاف آئینہ دکھاتا ہے، اور شیطان ہمیں جھوٹا آئینہ دکھاتا ہے. ہماری نیکیوں کو برائیاں بنا کے پیش کرتا ہے، اور برائیوں کو اچھائیاں بنا کے پیش کرتا ہے. حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سنت کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں ہی نہیں آتی بات کہ یہ بات پوچھنے کی تھی. رائٹ، یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات تو پوچھنے کی تھی، اور دماغ کے اندر ایک پوری کی پوری پکچر بن چکی ہوتی ہے اس کی. رائٹ، اور اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، کیونکہ آئینہ غلط دکھا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں. ٹھیک ہے، تو شیطان کو مت بھولیں، دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھنا. رائٹ، اپنے بچپن سے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آخری چٹان کا جو ڈراما آتا تھا نا ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر، یا جس پہلے ڈرامے دیکھتا تھا، آخری چٹان جیسے ڈرامے جو ہیں وہ خاص طور پہ دیکھتا تھا، نسیم حجازی کے ناول کے اوپر، اس میں کسی نے فرمایا تھا دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھنا. شیطان ہمارا اصل دشمن ہے. رضا صاحب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک مینٹالٹی ہے جو کہ اس شیطان نے نا ہمارے خصوصاً اس دور میں پیدا کی ہے ہمارے اندر, کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی کی, ہم خود پڑھیں گے خود سمجھیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو خود پسندی ہے نا یہ اس دور کی الٹیمیٹ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ ہمیں غافل کرتی ہے, یہ شیطان سے بھی غافل کرتی ہے, یہ ہمیں نفس سے بھی غافل کرتی ہے, اپنے دشمنوں سے. یہ دو دشمن ہیں ہمارے, ایک دشمن بھی نہیں ہے, ایک بیرونی دشمن ہے ایک اندرونی دشمن ہے, اور یہ دونوں جو ہیں نا یہ دونوں ہمیں نفس پرستی کے ذریعے سے کنفیوز کرتے ہیں, ہمیں گمراہ کرتے ہیں, اور ہم ان دونوں سے غافل زندگی گزار رہے ہیں. کتابوں پہ انحصار کر کے سمجھتے ہیں جی کہ ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو یہ مینٹالٹیز یہ انڈسٹریلزم کے ساتھ آئی ہے, انڈسٹریلائزیشن, بلکہ انڈسٹریلزم بولیں یا انڈسٹریلائزیشن بولیں, ٹھیک ہے, از پارٹ آف دس میٹیریلسٹک کلچر. اصدق الرؤیا بالاسحاری, تو اصدق آپ کو بتایا کہ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اکبرو کے بدن پر ہے, یعنی زیادہ سچا. الرؤیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اصدق الرؤیا کا مطلب زیادہ سچے خوابوں میں سے. ٹھیک ہے, کون سا خواب ہوتا ہے؟ بالاسحاری, جو کہ سحر کے وقت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ بمانی خواب, قال تعالی افتونی فی رؤیایا, کہ جو غالباً یہ سورہ یوسف کی آیت کا حصہ ہے کہ جب بادشاہ مصر کو, جو عزیز مصر تھا, اس کو خواب آیا تو اس نے اپنے دربار والوں سے پوچھا کہ مجھے میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو. ٹھیک ہے, فتویٰ دو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مجھے اس کا جواب دو, سمجھاؤ, یعنی وہ چیز جو مجھے نہیں معلوم ہے نا وہ چیز تم مجھے بتاؤ اس کے بارے میں, میرے خواب کے بارے میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مجھے, ہمیں تو نہیں پتا, اور یہ تو بس ایسی ہیں اغواس و احلام. ٹھیک ہے, ایسی اس قسم کے خیالات ہیں, شیطانی خیالات. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پھر بات کھلی تھی کہ نہیں ایسا نہیں تھا. اسحار جمع سحر. ٹھیک ہے, تو اسحار کی یہ یعنی اس کی یہ جمع ہے سحر کی. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے پہلے کا وقت, اگر باب تفعیل سے ہو بمانی سحری کھانا. ٹھیک ہے, باب تفعیل جو ہے یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے عربک وربس کا, اور یہ بنتا ہے سحرا یسحرو تسحیرن. ٹھیک ہے, یہاں پر اسحار ہے, یہ اس پیٹرن پر نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس پیٹرن پر ہوتا نا, سحرا یسحرو کے پیٹرن پر ہوتا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سحری کھانا. ٹھیک ہے, لیکن اس حدیث میں ویسا پیٹرن نہیں ہے. تو خیر اس کی انہوں نے ایک مثال حدیث سے بھی دے دی ہے, تسحرو فإن السحور برکۃ, کہ تم یعنی سحور کھایا کرو, سحری کھایا کرو, اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے. صحیح, تشریح میں فرماتے ہیں کہ خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کی تین قسمیں ہیں. اول محض خیالی, یعنی انسان دن بھر جو کام کرتا ہے رات کو خواب میں متشکل ہو کر اس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مشکل یا مشکل تو نہیں ہوگا, متشکل ہو کر اس کو دیکھتا ہے. یعنی دن بھر جو چیز آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے نا, جب آپ سوتے ہیں تو پھر وہ چیز ذہن سے ایک دم سے ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ذہن میں وہ سونے کی حالت میں بھی چلتی رہتی ہے, تو وہ پھر خواب کی شکل میں انسان کو نظر آتی ہے. تو یہ تو محض خیالی خواب ہوتے ہیں. دوسری قسم بشارت الہیہ ہوتی ہے. اسی خواب کے بارے میں حدیث بالا میں اصدق الرؤیا سے تعبیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہوتی ہیں, کبھی یہ بشارتیں اچھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی جو ہے وہ بری بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس کو وعید کہہ دیں, یا جس کو یعنی کوئی بری خبر آپ کو دی جا رہی ہے خواب کے ذریعے سے. صحیح, تو یہ جو ہوتے ہیں وہ اصدق الرؤیا ہوتے ہیں, اور صحیح خواب ہوتے ہیں, جن کو سچے خواب کہتے ہیں اردو زبان میں. تیسری قسم شیطانی اثرات کے عکاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو شیطان جو ہے وہ چونکہ ہمارے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے ہمارا دشمن. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس ہے ہی کیا کرنے کے لیے, اس کی تو جاب ڈسکرپشن ہی ہے. تو بیچارہ کا لفظ تو ویسے اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن اپنی لینگویج میں با محاورہ جو ہم کہتے ہیں نا, بیچارہ کرے تو کیا کرے, ہے ہی منحوس, رائٹ. تو وہ کرے تو کیا کرے, وہ دن میں بھی لگا ہوتا ہے ہمارے پیچھے, اور رات میں بھی لگا ہوتا ہے پیچھے, رائٹ. پیچھا نہیں چھوڑتا, وہ اتنا بڑا دشمن ہے, وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. اور ہم ایسے ہیں کہ جی ہماری ووکیبلری میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا, رائٹ. تو وہ رات کو بھی وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے وہ خواب تیسری قسم کا. سحری کے وقت کے خواب سچے ہونے کی وجہ, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت کے خواب کئی وجوہات کی بنا پر سچے ہوتے ہیں. اول یہ کہ آخر رات کو دل و دماغ میں سکون ہوتا ہے. دوم یہ کہ اس وقت میں نزول ملائکہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے یہی جو ہے تہجد کا بھی ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سحور سے پہلے کا, یعنی جس کو ہم ڈان سے پہلے کا وقت کہتے ہیں. سوم یہ کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں. ان سب وجوہات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سحری کے وقت کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں. یعنی یہ بیسیکلی ریزنز آپ بتا سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات فرما دی نا, اب اس کے ریزن جو ہیں وہ علماء کرام پھر بیان کرتے ہیں عوام کو سمجھانے کے لیے. تو جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں, تو اس میں تشریف فرما ہونے کی تفصیل جو ہے وہ پہلے بھی تھوڑی ہم نے ڈسکس کری تھی کہ کس خاص شکل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں, کیسے اترتے ہیں, کیسے جو ہے وہ عرش کے اوپر بیٹھتے ہیں, یہ ساری جو تفصیلات ہیں تو یہ متشابہات میں آتی ہیں. تو اکثر علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لیسا کمثلہ شیء, ٹھیک ہے, کہ کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا اس کو ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے سے اور نزول جس طرح ہم نازل ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر, ٹھیک ہے, اس سے آپ تشبیہ نہیں دے سکتے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیسا کمثلہ شیء, ٹھیک ہے. لیکن مائنورٹی علماء اہل سنت ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کچھ اس کی مشابہت باقاعدہ بنا کر کے بھی بتائی کہ جی ایسے اٹھتے ہیں, ایسے بیٹھتے ہیں, ایسے ہاتھ ہیں, اور جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کے ہاتھ ہیں, رائٹ. تو وہ مائنورٹی اوپینین ہے, تو بہرحال میجورٹی اوپینین ایسا نہیں ہے. ان اینی ویز یہاں پہ چونکہ انہوں نے لکھا تھا اس وجہ سے آپ کو بتا دیا. تو اب اس میں چند باتیں جو یہاں نہیں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ یہ ہے کہ خواب جو ہوتا ہے وہ تین قسمیں تو ہم نے پڑھ لی, لیکن اگر خواب میں آپ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ کو کوئی بات کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے, کچھ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کام کو اچھا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ تو شریعت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, یا خلاف سنت ہے, خلاف شریعت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ خواب دیکھنے کی وجہ سے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, بیکاز شریعت کے خلاف عمل کرنا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو خواب اس کو کہتے ہیں کہ جی خواب جو ہے وہ کوئی شرعی حجت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ چونکہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اب تو مجھے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. بھائی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہی ہے تو بھی علماء لکھتے ہیں کہ خواب پر عمل کرنا صرف مستحب ہے, ٹھیک ہے, یعنی کر لیں تو ٹھیک ہے, رائٹ, لیکن واجب پھر بھی نہیں ہوتا, ایون اگر کوئی خلاف شریعت بات اگر آپ نے نہیں دیکھی خواب میں, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جی میں نے اپنے بینک میں سے جو ہے وہ اتنے بڑا یعنی 50% اپنی پراپرٹی جو ہے یا اپنی جو بینک بیلنس ہے وہ صدقہ کر دیا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے خواب میں دیکھا. اب یہ بات جو ہے وہ کہ خلاف شریعت تو نہیں ہے, صدقہ کر دینا بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اگر آپ 50% اپنا مال جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے نا تو آپ جو ہے وہ اس سے جو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی یا جو ایفیکٹ آئے گا آپ اس کے متحمل ہو سکیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کے متحمل, بیکاز ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جی ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں, ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ توکل والے ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرنے والے ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس 50% اپنی ساری کی ساری ویلتھ کو صدقہ کر دیں گے تو آپ کے بہت سارے کام رک جائیں گے, آپ کے لائف سٹائل میں میجر تبدیلی آ جائے گی, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کی سکولنگ جو ہے وہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے, ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کی کچھ ضروریات ہیں ان ضروریات کو آپ کو روکنا پڑے, گھر کی کچھ ضروریات ہیں, ماں باپ کی کچھ ضروریات ہیں جو کہ آپ اپنے ویلتھ سے پوری کر رہے تھے, اب آپ ان کو روکنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں ایک میجر تبدیلی آئے گی اور شیطان کو موقع مل جائے گا کہ وہ آپ کو وسوسوں میں مبتلا کرے, بدگمانیوں میں مبتلا کرے, آپ کو دین کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے. تو اگرچہ کہ یہ خواب خلاف شریعت نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے سوچ سمجھ لینا چاہیے اور مشورہ کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور مشورہ ظاہر ہے کسی ایسے شخص سے ہی کریں گے نا جو کہ ہمارے حالات سے واقف ہے, تو وہ بتائے گا کہ نہیں جی مجھے آپ ایسے نظر نہیں آتے کہ آپ اگر اپنا 50% صدقہ کر دیں گے تو آپ اس کو برداشت کر سکیں اور آپ کے گھر والے برداشت کر سکیں, تو آپ بہتر ہے کہ اس خواب پہ عمل نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اگر صحیح ہوتا بھی تو بھی مستحب ہوتا, اس سے زیادہ عمل کرنا واجب نہیں ہوتا اس کے اوپر. لیکن اگر خلاف شریعت ہے تو پھر تو 100% اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے. اچھا, البتہ جو کوئی ایسی بات آپ کو دکھائی جا رہی ہو کہ ایسا ہونے والا ہے وغیرہ, ٹھیک ہے, دنیا کے اندر ایسا ہونے والا ہے یا کوئی ایسے معاملات پیش آنے والے ہیں, تو ممکن ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ واقعی ہونے والی ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو بشارت الہیہ کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ نے یقیناً وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جو مومن کا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46th حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور نبوت کا سلسلہ تو بند کر دیا گیا, لیکن یہ جو سچے خواب ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کی جیسی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, یعنی جیسے کہ وحی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, لیکن 1/46 اتنی اسٹرینتھ جو ہے وہ ایک مومن کے خواب کے اندر ہوتی ہے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ہاں واقعی اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ فیوچر میں پیش آنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے خواب کے بارے میں کافی ہمارے علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو خواب آئے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو تو وہ ہر ایک سے جا کر کے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کو ڈسکس کرنا ہی ہے تو صرف کسی ایسے شخص سے کریں کہ جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اخلاص کا تعلق رکھتا ہو, اور وہ شخص جو ہے وہ دینی علوم بھی اپنے پاس رکھتا ہو. ٹھیک ہے, ایسے ہی کوئی دینی علوم میں بالکل ان پڑھ قسم کا انسان جو ہے نا, اس سے جا کر کے ڈسکس نہ کریں. تو کوئی نیک انسان ہو, دینی علوم رکھنے والا انسان ہو, اور آپ کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق رکھنے والا انسان ہو, تو ایسے شخص سے خالی اپنا خواب ذکر کر دینا چاہیے, ادروائز جو ہے وہ کسی سے بھی ذکر نہ کریں. تو حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان جو ہے نا وہ جھوٹا بھی جا کر کے بات کرے نا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اتنی بھی بات جو ہے, حتیٰ کہ تفسیر معرفۃ القرآن بھی یہ حضرت نے لکھی ہے کہ اگر جھوٹا خواب جا کر کے بیان کرتے کسی کو تو اس کے یہ جو عمل ہے نا کہ یہ میں نے دیکھا تھا حالانکہ اس نے نہیں دیکھا, اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے آ کر کے اپنے خواب بیان کیے تھے نا, تو علماء نے یہاں ایک پاسبلٹی یہ لکھی ہے کہ ان دونوں نے جھوٹے خواب بیان کیے تھے, حقیقت میں یہ خواب نہیں آئے تھے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ انہوں نے بیان کر دیے تھے بطور خواب, ٹھیک ہے, اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے ان کو باقاعدہ تعبیر بھی بتائی, تو اس وجہ سے نا پھر واقعی یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش بھی آیا. ٹھیک ہے, تو خواب جو ہوتے ہیں نا یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو قسم کی چیز ہوتی ہے, اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. صحیح ہے, اگر برا خواب آئے جو بہت ہی ڈراؤنے قسم کے جو خواب ہوتے ہیں, تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو سنت طریقہ ہے کہ انسان جب اٹھے ان سے تو پھر اپنی بائیں طرف جو ہے وہ 3 تھوک دے. ٹھیک ہے, تھوک دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ جو ہے وہ اچھا خاصا منہ میں تھوک لے کر کے جو ہے وہ کمرے کے اندر تھوک دیا, پھر صبح کو پھر بیگم صاحبہ اسے کو بھی دیکھ برداشت کرنا پڑے گا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی جس طرح تھوکنے کے ایک سٹائل ہوتا ہے نا, اس طریقے سے تھوک دیا جس سے کہ اصل تھوک نہ نکلے, یا یہ کہ کوئی ٹیشو پیپر ٹائپ کی کوئی چیز لے کر کے اس کے اندر تھوک دیا, ٹھیک ہے, بائیں طرف, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا, اور اس طرح کی چند جو دعائیں ہیں معوذتین وغیرہ اس طرح سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ہم استخارہ کرتے ہیں, استخارے کی دعا پڑھتے ہیں, دو رکعت نفل پڑھ کے, تو استخارے کا جواب کیسے ملتا ہے؟ تو اس کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان کو خواب میں نا کوئی چیز دکھلا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, استخارے کا جواب ملنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خواب میں کوئی چیز دکھلا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کے لیے درست ہے, یہ چیز آپ کے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کچھ اس قسم کی کلیئر آپ کو خواب آ جائے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی خواب واب نہیں آتا, اور وہ استخارے پہ استخارے کرتے رہتے ہیں, خواب ہی نہیں آتا, تو پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوابوں کا ضروری نہیں آنا, بلکہ استخارے سے جو ہے وہ اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چونکہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لی, دعا مانگ لی, سنت کے اوپر عمل کر لیا, تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چیز ہمارے لیے خیر ہے نا, ہمیں اس طرف کے راستے ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں, اور جو چیز ہمارے لیے خیر نہیں ہے اس طرف کے راستے خود ہی بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی مجھے فلانی چیز کے اندر ایڈمیشن لینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ پہنچے نا ایڈمیشن لینے کے لیے اس کالج میں, تو پتا چلا کہ جی آج تو آخری ڈیٹ تھی فارم جمع کرانے کی, اور اب تو وہ ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ مڑے ہی تھے وہاں سے نکلنے کے لیے کہ آپ کو آفس والے نے بلایا کہ نہیں نہیں جی ابھی بھی نا ہم فارم وصول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک فارم میرے پاس رکھا ہوا ہے, آپ اس فارم کو بھر کر کے دے دیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو بھر کر کے دے دیا اور آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. تو یہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایڈمیشن کے راستے کو آسان کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ایڈمیشن کا راستہ اللہ تعالیٰ مشکل کر دیتے کہ بھئی آخری ڈیٹ گزر چکی اور آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ استخارے کا جواب آپ کو مل گیا کہ واقعی یہ چیز آپ کے لیے خیر نہیں تھی. تو اس طریقے سے انسان کو ذرا اٹینٹیو رہنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. تو ہمارے دین نے استخارے کا طریقہ سکھایا, لیکن ساتھ ساتھ اللہ ہمارے دین نے استشارے کا بھی طریقہ سکھایا کہ ہمیں یعنی کسی ایسی شخصیت کے ساتھ مشورہ بھی کر لینا چاہیے جو کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہمارے خیر خواہی کا مشورہ دے سکیں. تو صرف اور صرف خوابوں پہ ہی ڈپینڈ کرنا یہ اکثر اوقات جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے, کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں, اور شیطان پھر خواب کے اندر جنتیں دکھا دکھا کر کے انسان کو اپنا مرید بنا لیتا ہے, اپنے آپ سے محبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی تم جو نیکی کا کام کر رہے ہو نا تو تمہیں تو جنت مل چکی. تو وہ خوابوں میں جنت کے نظارے جھوٹے نظارے ہوتے ہیں آف کورس, وہ دکھا دکھا کر پہ انسان کو کہتے ہیں ہاں تم تو مقبول ہو چکے ہو, تمہاری تو قبولیت جو ہے وہ پہنچ چکی. اس طرح سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے خوابوں کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی اس حدیث کے بارے میں چند باتیں. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے. یہ لکھا ہوا تھا میں نے کہ صرف نبی کے خواب حجت ہوتے ہیں, نبی کے علاوہ کسی کا خواب جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا. اچھا, اگلی حدیث ہے کمانے کے چار درجے, حدیث نمبر 49 روضۃ العالمین کے اعتبار سے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ. طلب کسب الحلال یعنی حلال روزی حاصل کرنا, ٹھیک ہے, حاصل کرنا کی جگہ یہاں پر جو ہے وہ محنت کرنا حلال روزی کے لیے, کیونکہ کسب کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایفرٹ کرنا محنت کرنا, تو حلال روزی کمانا آسان الفاظ میں. فریضۃن فریضہ ہے, ایک فرض ہے, ٹھیک ہے, یہ نکرہ ہے, اس کے جو لاسٹ لیٹر ہے تا گول تا اس کے اوپر جو دو یعنی تنوین پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے, اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ایک سے کریں گے, ایک فریضہ ہے, ٹھیک ہے. بعد الفریضہ دوسرے فرائض کے بعد یا فرائض کے بعد, بعد الفریضہ, ٹھیک ہے, تو حلال روزی کا حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد. اب لغات میں اس کی تھوڑی اور تفصیل دیکھ لیں. کسب ایکچولی پہلا تو لفظ ہے نا طلبو, تو طلبا یطلبو یہ اس کا فعل بنتا ہے جو انہوں نے یہاں پہ نہیں مینشن کیا کیونکہ شاید پہلے کہیں آلریڈی مینشن ہو چکا ہے, تو طلبا یطلبو اس کا فعل بنتا ہے, اور طلبن یہ اس کا مصدر بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا, سیکھ کرنا, ٹھیک, تو آسان اردو کا لفظ بھی ہے. پھر اس کے بعد ہے کسب, تو کسبا یکسبو یہ پیٹرن بنتا ہے, جیسے کہ انہوں نے ضرب لکھا ہوا ہے ضربا یضربو, تو کسبا یکسبو یعنی فعل ماضی کسبا فعل مضارع یکسبو, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا یعنی کچھ ایسا کام کرنا جس سے کہ آپ کو کچھ ارن ہو, ٹھیک ہے, کچھ آپ کو ملے اس کے ریٹرن میں, تو ایسے کام کرنے کو کسب کرنا کہتے ہیں. محنت کرنے سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. طلب کسب الحلالی الحلال, ٹھیک ہے, یہ یعنی وہ چیز جو کہ یعنی جائز ہو, حلا یحلو, ٹھیک ہے, اس سے نکلا یہ الحلال, یعنی وہ چیز جو کہ جائز ہو اور اس کی ضد جو ہے وہ حرام آتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ حلال کر دیا اللہ نے بیع کو یعنی تجارت کو, وحرم الربا اور حرام کر دیا ربا کو, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر بہت ساری تفصیل ہے کہ بھئی بیع سے کیا مراد ہوتی ہے, ربا سے کیا مراد ہوتی ہے, اور کیا فرق ہے بیع میں اور ربا کے اندر, بظاہر تو دونوں ایک چیز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو خیر احل یحلو یہ اس کا ماضی اور مضارع بنتا ہے. اچھا, اوپر رہ گیا تھا ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کمایا, تو کسب کی ایک مثال قرآن سے انہوں نے دے دی تھی. فریضتن کی انہوں نے کوئی زیادہ تشریح نہیں لکھی ہے تو ہم بھی زیادہ اس میں نہیں جائیں گے, بس بیسیکلی جو ہے وہ جو چیزیں فرض ہوتی ہیں ان کو عربی میں فرضن بھی کہتے ہیں، فریضہ بھی کہتے ہیں، اور بعد جو ہے یہ اسم ظرف ہوگا، یعنی کسی چیز کے بعد کوئی چیز ہو تو اس کے لیے لفظ بعد استعمال، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آف کورس، ٹھیک ہے. طلب مضاف بن رہا ہے، اور قصبی اس کا مضاف الیہ ہی بن رہا ہے، پھر قصبی مضاف بن رہا ہے اور حلالی اس کا مضاف الیہ ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو قصب الحلالی یعنی کمانا حلال کا، اور طلب قصب الحلالی طلب کرنا حلال کمائی کا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ مضاف مضاف الیہ کی ایک چین بن رہی ہے. اچھا، اس میں باقی تشریح تو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے، کافی اس میں ہے تشریح کرنے کی. فی الحال آپ کے سامنے ایک اور بات رکھ دیتے ہیں، کیونکہ پچھلی ایک حدیث سے کے الفاظ سے جو ہے نا، یہ اس حدیث کے الفاظ تھوڑے سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا تھی؟ یعنی حدیث نمبر 46، ٹھیک ہے. وہ حدیث کیا تھی؟ طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ طلب قصب الحلال فریضۃ، ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں حدیثوں میں کیا میجر فرق ہے؟ کہ پچھلی حدیث میں تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر طلب قصب الحلال فریضۃ علی کل مسلم نہیں فرمایا، ٹھیک ہے. تو اس پہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نہیں فرمایا نا، تو اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ نہیں فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو اس سے کیا پتا لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایکسپشنز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ وہاں پر کوئی ایکسپشن نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہاں پر کیا تھا؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور وہاں پر آپ کو بتا دیا تھا کہ علم سے مراد ہی علم حال ہے، عالم بننا نہیں ہے، بلکہ علم حال ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر کسی کو اگر پوچھنا ہو کہ علم حال کیا ہوتا ہے، وہ پھر الگ سے پوچھنا، بیکاز وہ ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو علم حال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ود نو ایکسپشنز، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہوتا نا، بڑی نپی تلی انداز میں بات کر رہے ہیں، بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، سلیکٹو ہو کر کے اور کوشیس ہو کر کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ اس کو غلط معنی میں نہ لے جائیں کہیں، کہ طلب و قصب الحلال فریضہ غلط معنی میں نہ لے جائیں، ورنہ اگر آپ لے جائیں گے نا، تو پھر تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے بڑے کوشیس انداز میں بات کر رہے ہیں. ایک تو علی کل مسلم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، دوسرا بعد الفریضہ کہہ کے بات کو کلیئر کر دیا کہ بھئی یہ فریضہ ہے لیکن آفٹر دوسرے فرائض کے، تو تم اس کو اولین فرض مت سمجھ لینا کہ میں نے کہہ دیا فریضہ ہے تو تم ہاں تو یہ تو فریضہ ہے نا، تو پھر نماز بھی فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے. ناؤ آئی ول ڈیٹرمن واٹ از مور فرض، رائٹ. میں خود ڈیٹرمن کروں گا کہ جی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے اور سیکنڈ پرائیورٹی کیا ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پرائیورٹائز کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ بے شک فرض ہے لیکن اس کی پرائیورٹی لو ہے اور دوسرے فرائض کی پرائیورٹی ہائی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کوشیس اپروچ، کیونکہ پتا تھا نا کہ جی ہماری نیچر میں کہ ہم جو ہے وہ مال سے محبت کرتے ہیں، رائٹ. تو اگر ہمیں یہ ایکسکیوز مل گیا حدیث سے نا، پھر تو ہم ایسا بھاگیں گے مال کے پیچھے کہ نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یعنی ایون وہ لوگ جو حدیثوں کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی دائیں بائیں دیکھے بغیر ہی بھاگنا شروع کر دیں گے. ویسے تو ویسے ہی ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں دائیں بائیں دیکھے بغیر ہی، لیکن پھر ہمیں ایک دلیل بھی مل جاتی حدیث سے، ٹھیک ہے. تو بہت کوشش طریقے سے ہمیں بتا دیا. تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے یاد رکھنے کی، کیونکہ یہاں علی کل مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اچھا، تشریح اگر آپ لوگ 5 منٹ اور دیتے ہیں تو یہ تشریح انشاءاللہ بس پڑھ لیتے ہیں، کہ باقی تفصیلات کل رکھیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں فرائض سے مراد ہے ارکان اسلام، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، توحید وغیرہ ہے. اس حدیث میں انسان کو کمانے کی اجازت دی گئی ہے، مگر ساتھ ساتھ حد بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اس کمانے میں انسان فرائض کو نہ بھول جائے. کمانے کے 4 درجے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کمانا فرض ہو جاتا ہے، اور کبھی حرام، اور کبھی مستحب، اور کبھی مباح، ٹھیک ہے. یعنی 4 درجے، فرض، حرام. فرض کا اپوزٹ حرام ہوتا ہے، اور مستحب اور مباح یہ 2 الگ اور دوسرے درجے، ٹھیک ہے. تو فرض کے بارے میں لکھا کہ اس وقت ہوتا ہے کمانا فرض کہ جب اس کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو کہ جس سے وہ خود اور اپنے اہل و عیال کو کھلا سکے، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا نہ ہو کہ وہ کھلا سکے کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ کیا کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، घर की जरूरत नहीं होती है कि आप सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और बस खाना है मौजूद तो बस ठीक है, ठीक है, नहीं, बल्कि यहां पे खिलाने से क्या मुराद है कि जरूरियात जो होती है ना, शरी जरूरियात जिनको कहते हैं, वो शरी जरूरियात पूरी कर सके। और शरी जरूरियात के अंदर सिर्फ ईटेबल्स नहीं आते, ड्रिंकेबल्स भी आते हैं, ठीक है, शेल्टर भी आता है, यानी सर के ऊपर एक छत हो। और उलमा ने तो यहां तक लिखा कि वो छत जो है ना शरी जरूरत वाली छत, वो अपनी छत हो, किराए की छत नहीं, ठीक है, अपनी छत हो, शरी जरूरत में आता है। अगर किसी के पास नहीं है तो अब जो है ना वो उसके लिए जदोजहद करना, उसके लिए इतना कमाना कि अपनी छत का इंतजाम हो सके, ठीक है, ये हर मुसलमानों को करना चाहिए, लेकिन ये उलमा की समझाई हुई बातें, ठीक है। और उसी तरीके से कपड़ा, जो लिबास इंसान पहनता है वो भी शरी जरूरत है, भाई सतर को ढांकना ढापना भी है और एक हया का भी तकाजा है, मर्द को भी के अंदर भी हया होती है और औरत के अंदर और ज्यादा हया का पर्दे का फरीजा है औरत के ऊपर, तो उसके पास इतने कपड़े होने चाहिए कि वो अच्छे से अपना पर्दा कर सके और गैर महरमों से अपने आप को शील्ड कर सके। तो ये सारे शरीफ फराइज हैं, ठीक है। तो इन सब का इंतजाम करने के लिए उसके पास माल हो, असबाब हो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए मेहनत मजदूरी करना, जो भी तरीका हो, मेहनत मजदूरी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिसके बारे में कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सब फर्ज होगा उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा है हराम। तो ये हराम कब बन जाता है कमाना, कि जब वो इस माल से फखर और अपनी शान को बढ़ाने के लिए कमाए, ठीक, और कमाऊंगा ताकि और जो है वो बूस्ट कर, अपने आप को बूस्ट कर सकूं और दूसरों से जो है वो ज्यादा अफजल बन सकूं, और ये तकब्बुर को बढ़ाने के लिए अगर उसका माल इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये माल कमाना बाकायदा हराम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या, माल कमाना हराम नहीं हो जाता, ठीक है, लेकिन चूंकि उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वो रिजल्ट हराम है, ठीक है, विच इज तकब्बुर। और तकब्बुर तो रूहानी बीमारियों में से, आपको बताया था, एटमी बीमारी होती है, यानी सारी नेकियों को जला के खाक कर देती है, जैसे एटम बम जो है ना वो हर चीज को जला के खाक कर देता है, तो उसी तरीके से तकब्बुर है। तो इस वजह से अगर माल कमाना जो कि हलाल चीज थी वो तकब्बुर का बायस बन रहा है तो फिर वो हराम बन जाएगा। तो तकब्बुर का इलाज इतना जरूरी है कि हलाल चीज भी हराम हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो हम अगर बैठे हैं, अच्छा हमारा कमाने का मसला नहीं है, हम ऐसे ही जो है वो तकब्बुर में मुब्तला हैं, तो फिर तो भाई उसका तो और भी ज्यादा इलाज करने के लिए फिक्र करनी चाहिए। मुस्तहब उस वक्त होता है कि जबकि वो अपनी और अपने अहलोयाल की जरूरत से जायद कमाए, इस नियत के साथ कि मैं इस माल से मिस्कीनों और फकीरों की मदद करूंगा। तो इस वक्त जो है ना वो मुस्तहब होता है, क्योंकि नेकी का एक उसने नियत करी हुई है और उसके लिए जाहिर है कि पैसे होंगे तब खर्च करेगा ना, अगर नहीं होंगे तो कैसे खर्च करेगा, ठीक है। और मुबाह, ये मुबाह का मतलब होता है परमिसेबल, मुस्तहब का मतलब होता है कि उसके लिए नेकी यानी सवाब का बायस बनेगा ये काम, वो मुस्तहब कहलाता है। और मुबाह मींस के जस्ट परमिसेबल, यानी इजाजत है ये काम करने की, ठीक है। उस वक्त होता है जबकि वो अपनी जरूरत से जायद कमाए, इस नियत से कि इस माल से अपनी इज्जत और आबरू वगैरह की हिफाजत करूंगा, ठीक है। तो ये मुबाह है और ये मुबाह भी है, और एक अंदाज में अगर उसकी नियत और भी बढ़ जाए ना कि इससे मेरे और मेरे बच्चों की दीन की भी हिफाजत होगी, वरना जो है वो हमारा दीन खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर यही मुबाह जो है वो मुस्तहब में भी तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम अपनी क्लास को रोकते हैं, बाकी इसकी जो तशरीह इंशाल्लाह वो कल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।